نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ کا آغاز کریں. اب اس میں جو ہے تاریخی باتیں سمجھ لیجیے تفصیل سے. جو ہے فتح مکہ کا ذکر ہے تقریباً ابتدائی پانچ رکوعوں میں فتح مکہ کا چرچا ہے اور خصوصاً جو مکے کی طرف ایک قدمی سے صحابہ کے نام بھجک رہے تھے اس کا اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد تقریباً چھٹے رکوع سے سولہویں رکوع تک آخری تک پھر جو ہے غزوہ بدر پر تبصرہ آتا تھا وہ غزوہ تبوک پر تبصرہ. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ سورہ توبہ اس کا جوڑا سورہ انفال ہے. سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر تھا جو پہلا غزوہ تھا جبکہ سورت میں سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. گویا آغاز اور اختتام دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جو ہے وہ جمع کروا دیا. اب یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں جو ابتدائی پانچ رکوع ہیں ان میں فتح مکہ کا ذکر آئے گا پھر سولہ رکوع میں جو ہے وہ غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا. آئیے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو یہ واحد سورج ہے جس کی آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی نہیں کروایا. ہر سورج کے شروع میں آپ بسم اللہ کی ترجیح کرواتے تھے اس سورج میں آپ نے نہیں کروایا. اب کیوں نہیں فرمایا اس میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سورج کفار کے لیے لگی تلوار دے کر نازل ہو گیا اور بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کی صفت کا بیان. جبکہ یہ سورج آغاز میں جو ہے اعلان برات کر رہی ہے مجھے تین تصویر میں بسم اللہ نہیں ہے واللہ اعلم. اور یہ آغاز کرتے ہیں پہلی آیت اور مجھے تین سے دست برداری کا اعلان ہو رہا ہے اعلان برات. فرمایا برات من اللہ ورسول اعلان برات ہے اعلان دستبرداری ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاہدتم من المشرکین ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کیا ہے مشرکین میں سے. تو اب کہہ دیا کوئی عہد تمہارا نہیں ہے بس جو ہے اب تم سے جو ہے اب عہدوں سے دستبرداری اللہ تعالیٰ نے فرمائی. آیت نمبر 2 میں چار مہینوں کی مہلت کا اعلان. فرمایا چلو پھر زمین میں چار مہینوں سے وعلمو انکم غیر معجز اللہ اور جان لو تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کہہ سکتے. وان اللہ مخز الکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رتبہ فرمانے والے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی سنت رہی ہے جب قومیں اپنے رسولوں کو جو ہے ان کی جان کے ڈر سے آ جاتی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آیا. لیکن سنت پر عذاب استیصال تو نہیں آیا لیکن کیونکہ قریش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمان میں حجت کر دیا تھا تو انہوں نے اپنے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی کوشش بھی کر دی تھی اور جو ہے مدینہ جانے پر مجبور بھی کیا. چنانچہ یہ عذاب استیصال کی ایک جگہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ اب تم عرب کی سرزمین پر نہیں رہ سکتے. اگر یا تو اسلام لے آؤ اور اگر اسلام نہیں لانا تو عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں کہیں تم نظر آؤ گے ملو گے تو تمہیں جو ہے قتل کر دیا جائے. اب یہ شروع کا رکوع تھا. یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو درمیان کے دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا رکوع اس کا تعلق جو ہے فتح مکہ سے پہلے ہے جبکہ پہلا چوتھا اور پانچواں رکوع جو ہے فتح مکہ کے بعد ہے. تو اب یہاں پر صحابہ کرام کو جو ہے کچھ اشکالات کے مکہ پر حملہ کرنے سے بتا رہا ہے ان کا اس صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے ابتدائی رکوع میں. پہلا معاملہ یہ تھا کہ کیا جنگ کے مقابلے میں صلح بہتر ہے یعنی لوگ سوچتے تھے کہ ہم صلح سے رہیں جنگ جو ہے وہ کیوں کریں کیونکہ صلح ہو جائے گی ہم روکی تھی 10 سال کے لیے بات طے ہوئی تھی کہ دونوں فریق جو آپ اچھے ہم اچھے رہیں. صلح و رضا کی کئی چیزیں تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ مختلف قبیلوں کو آزادی حاصل تھی کہ چاہے تو وہ قریش کے حریف بن جائیں اور چاہے تو مسلمانوں کے حریف بن جائیں لیکن ان پر بھی یہی تھی شرط ہوگی کہ وہ 10 سال تک جنگ سے گریز کریں. چنانچہ ایک قبیلہ تھا بنو بکر وہ قریش کا حریف بن گیا. ایک اور قبیلہ تھا بنو قزاع وہ مسلمانوں کا حریف بن گیا. ان میں آپس میں جب کر اس طریقے سے برابر اور بنو قضاء مطمئن تھا کہ 10 سال تک جو ہے امن کا معاہدہ کچھ نہیں ہوگا, اور اس سلسلہ میں جو ہے بنو بکر نے اچانک جو ہے بنو قضاء کا حملہ کر لیا. قریش نے بنو بکر کی جو ہے بھرپور حمایت کی مدد کی, اور پھر بنو قضاء جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئے. ابھی کب سے اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کہا کہ یا تم کا خون بہا ادا کرو یا فلاح کو چھوڑ دو. چنانچہ ان لوگوں نے دوسری شرط مان لی کہ ہم فلاح کو چھوڑتے ہیں, اور تقریباً 2.5 سال کے اندر اندر ہی فلاح اور جہادیہ پہ چھوڑ دی گئی. لیکن پھر فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, مسلمان اب پہلے جیسے نہیں ہیں, بلکہ جو 2.5 برس کا مہلت ملی ہے اس میں مسلمانوں نے اپنی دعوت کا بھرپور کام کیا, اور نہ صرف عرب کے اندر بلکہ بیرون عرب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس ممالک میں اپنے دعوتی خطوط کے ساتھ کرنا. لیکن جو ہے ابو سفیان جو ہے ری نیگوشیشن کے لیے مکہ جو ہے تکلیف ہے, سیدھے اپنی بیٹی کے وہاں گئے, اور لیکن وہاں بستر بچھا ہوا تھا, رکھنا چاہتے تھے. شاہزادی نے بستر پہ بیٹھ لیا تو بہت ذہین آدمی تھے, انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس کے قابل نہیں تھا؟ تو میں امیبا رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب جواب دے دیا کہ ابا جی آپ اس کے قابل نہیں ہیں, آپ کو کیا نجس ہے گبرا کے رسول کا بستر. تو وہاں سے وہ لے کر باہر آ گئے, بیٹی کے پاس گیا تھے کہ سفارش کے مہینے ان کے ذریعے, پھر ایک ایک کے پاس گیا حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ آ گئے مجمعی, لیکن سب نے معذرت کر لی کہ ہم کوئی جو ہے سفارش نہیں کر سکتے اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول نے اس صلح کو جو قریش نے توڑا تھا اسے یہ نیگوشیٹ نہیں کیا, اور مایوس کو واپس چلے گئے, اور فوراً اپنے پر تیاری کی بھرپور مکہ پر جو ہے وہ ان کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے, اور اس سے بالکل سیکھنے سے تھا, اور اچانک 10,000 صحابہ کرام سے لشکر لے کر آپ مکے پہنچ گئے, اور پھر اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر مکے والوں نے جو ہے مقابلہ نہیں کیا. پاکٹ میں ایک آدھ جگہ کچھ لیکن پھر بغیر جن کے مکہ پتا ہو گیا مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا. یہ جو مختصر فتح مکہ کا حال ہے. اب یہ مسلمانوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. اب ان جب یہ سارا معاملات ہو رہے تھے تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے صلح بہتر ہے, تو وہی بات آئی کہ اصل چیز اللہ کے دین کا بدلا ہے, نہ جنگ بہتر ہے نہ صلح بہتر ہے, اصل چیز یہ کہ اللہ کا دین غالب ہو گیا. جب اس کے لیے صلح بہتر ہوتی ہے صلح کی جاتی ہے, جب اس کے لیے جنگ بہتر ہوتی ہے جنگ کی جاتی ہے. فرمایا یہاں الفاظ ہیں آیت نمبر 7, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ, کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے جو ہے ان سے کیا ہوا عہد اللہ کے نزدیک مان کر, وعند رسوله اور اس کے رسول کے نزدیک, الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان لوگوں کی جن سے تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس, اشارہ ہے الجاریہ کی طرف. فرمایا فمت تقام القم پر تقیم الحم, جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے, ان اللہ یحب المستقیم, بے شک اللہ مستقیم کو بدل کر مانا ہے. تو یہاں اشارہ یہاں واضح کہہ دیا کہ کیسے ممکن ہے کہ مشرکین سے کوئی اللہ کے رسول کا معاہدہ ہو, یہ تو سچ اور جھوٹ کی دوستی نہیں ہو سکتی, چور اور سپاہی کی عادت میں جو دوستی نہیں ہو سکتی, دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے. اگر ایسا ہو جائے تو آپ پر باطن میں فرق پڑ جائے. ایک آدمی کہے کہ جھوٹ بھی صحیح ہے اور سچ بھی صحیح ہے تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو انشاءاللہ جو غیر مسلموں کے متعلق دائمی قانون ہے اسلام کا وہ آیت نمبر 29 میں ہم پڑھ لیں گے, جہاں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک جو ہے ان کا ان سے دائمی ہے ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رشتے داروں سے نظر صدا رہنے کے منافی صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین صحابہ ان کے رشتے دار ہیں وہاں, اور انہیں یہ بڑا اندیشہ تھا کہ اپنے ہی رشتے داروں سے مقابلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمارے آیت نمبر 1, کئی بابا یا دھرو آئے تم, اور کیسے جبکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں, لا یا سبو کی کم اللہ والا ذمہ, تو وہ بالکل خیال نہ کرے نہ کسی رشتے داری کو اور نہ کسی والے کا, یو دون تم بے آپ گائے ہیں بس آپ قلوب ہوں, وہ راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں اپنے منہ سے لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں, وقت رہوں پاتے ہوں اور ان میں سے اکثر پاتے ہیں. تو فرمایا تم تو بڑی رشتے داری کا پاس کر رہے ہو, انہیں کوئی پاس نہیں ہے نہ رشتوں کا اور نہ عہد کا, ایک دفعہ غالب ہو جائے تو تمہیں چھوڑیں گے. موانے خطاب اور ان کے ازالے میں یہ تیسرا آیت نمبر 13 میں ایک اور مغالطہ تھا کہ قریش ایک بہت بڑی طاقت ہے, تجارتی طاقت بھی ہے اور ویسے بھی جو ہے عسکری قوت بھی بہت بڑی ہے, ان سے مروب تھے لوگ. تو فرمایا کہ ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں, الفاظ الا تقاتلون قوما نقضوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول, تو کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے جنہوں نے جو ہے وہ سرمایہ, کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں اور ہمت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دی. وَهُمْ بَدَاؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور انہوں نے ہی ابتدا کی پہلی مرتبہ, انہوں نے لڑائی میں یہ ابتدا کی سب سے پہلی مرتبہ. أَتَخْشَوْنَهُمْ, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ, بلکہ اللہ اس کا زیادہ افضال ہے کہ اس سے ڈرا جائے, ان کو تم مومنین, اگر تم واقعی ایمان والے. تو یہاں کہا گیا کہ قریش سے مروب نہ ہو اور اللہ سے ڈرو. اسی طرح جو ہے مزید یہ معاملہ تھا کہ قریش تو بیت اللہ اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں, خانہ کعبہ کی بھی رکھوالی کر رہے ہیں اور وہاں جو حج کرنے لوگ آتے ہیں ان کا بھی بڑا قائم مقدم کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اصل میں یہ نیکی کا روایتی تصور ہے کہ میں چند نیکی کر لی ہے اور پھر اندر میں کہ بہت کچھ ہو گیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے اس کی نفی کریں آیت نمبر 19, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا؟ کمن آمنا باللہ والیوم الآخر, اس جیسا کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وجاہد فی سبیل اللہ, اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں, لا یتقون الا اللہ, یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. وہ تو جو ہے ایک روایتی طریق ہے, اس کو پانی ملا دیا مسجد آباد کر دی, لیکن حقیقی نہیں کیا اللہ کا ایمان لایا جائے, آخرت کو مانا جائے, اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے. فرمایا واللہ لا یحزن قوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. آیت نمبر 20 سے 22 تک نیکی کا وسیع تصور کیا تھا. فرمایا الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ, بأموالہم وأنفسہم, اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے, اعظم درجات عند اللہ, وہ کہیں عظیم درجوں پر ہیں اللہ کے نزدیک, وأولئک هم الفائزون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں, یبشرہم ربہم برحمت منہ, اور انہی لوگوں کو بشارت دیتا ان کا رب اپنی جناب سے رحمت و رضوان اور اپنی رضا, و جنات لہم فیہا نعیم و مقیم, اور ایسے باغات کی جس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں, خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ایک حامد, ان اللہ عندہ اجر عظیم, اور بے شک اللہ ہی کے پاس عظیم اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جیسا فرمائے, آیت نمبر 23 میں دوستی اور دشمنی کا بیان بیان ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان, مت بناؤ اپنے جو ہے آباء اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست, اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان لائے. تو فرمایا کہ چاہے تمہارے والدین کیوں نہ ہو, تمہارے بھائی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ کافر ہیں تو انہیں دوست نہ بناؤ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, اور جو کوئی جو ہے لوٹے گا ان سے دوستی کرے گا تم میں سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پر یہی لوگ ظالم. تو بہت کڑا انٹرنل ہے, دوستی کسی ہوگی ایسے ایمان سے, اور چاہے خونی رشتے کیوں نہ ہو, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ان سے دلی دوستی جو ہے منع, اور یہ معیار جب تک نہیں ہوگا تو باطل سے مقابلہ ممکن نہیں, باطل پر کاری زر نہیں لگا سکتے جب تک کہ میں اسے میں سب دشمنی نہ ہوں. فرمایا کہ مومن ہے کون؟ قل ان کان آباؤکم و بناؤکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے والد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار, اگر یہ جو ہے یہ سارے رشتے وہ آباد انہیں طرف تمہوں, اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائی, وہ تجارت ان سب چون کٹارا, اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے مال پر جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, وہ مساجد و ترزونا, تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں, احبا الہی کو, تمہیں زیادہ محبوب ہے, کن چیزوں سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ دیکھیں یہ پانچ رشتے ہیں اور تین اسباب دنیا میں ہیں, اور یہ آٹھ چویا محبتیں ہیں, اور یہ گنا کر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ محبتیں تمہیں زیادہ ہیں, تین مزید محبتوں کا ذکر آ رہا ہے ان سے. وہ محبتیں کون سی ہیں؟ من اللہ و رسول و جہاد کی سبیلی، اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرو. فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی تمہارے موت کا پیغام آ جائے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت دے. تو یہ آٹھ محبتیں ایک طرف اور تین محبتیں ایک طرف، تو کون سی محبتیں زیادہ ہونی چاہیے، کون سا پرجہ بھاری ہونا چاہیے، یہ ایک باطنی ترازو ہے جو ہمارے دلوں میں ہم جیسے توڑ کر دیکھ سکتے ہیں ہم کام کریں. اگر یہ آٹھ محبتوں کا پرجہ خدا خاص کا بھاری ہے تو پھر بڑے غور کا موقع ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کریں، اور اگر وہ تین محبتیں بھاری ہیں تو یہی مطلوب ہے. اب آپ دیکھیں گے اس میں پانچ رشتے ہیں، باپ دادا، بیٹے، بھائی، اور جو ہے لوز لوز کے لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، اسی طرح باقی رشتے دار. اگر یہ زیادہ محبوب ہے اللہ رسول یاد سے، اور تین اور کی جہادی محنت سے کمائے ہوئے مال، ایک تو مال ہوتا ہے جو بغیر محنت کے مل جاتا ہے، وراثت سے مل جاتا ہے، لیکن جو آدمی نے محنت سے کمایا ہوتا ہے اس سے خاص تعلق ہوتا ہے. اور ایک جو ہے قصہ آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑا ناراض بیٹا تھا، والد جو ہے بڑا محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ تم اب بڑے ہو گئے کما کے کچھ لاؤ، اور کچھ نہیں تو دو پیسے ہی کما کر دکھاؤ. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماں سے مانگے دو پیسے، لاس کے باپ کے ہاتھ سے رکھیے کہ کما کر لائے. اس نے کہا نہیں تم نے نہیں کمایا. ابھی اٹھا کے سامنے نہر تھی اس نے دیکھ لی. اس نے کہا یہ تو بھیا جیسم جی نے بتا دیا. اگلے دن نانا سے جا کر لیا، باپ نے فوراً ہاتھ سے لیا، کہا نہیں تم نے نہیں کمایا، اور جا کے نہر نے دیکھ لی. اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، اب وہ پہچان لیتے. اس نے کہا محنت ہی کرنی چاہیے، جی کا مزدوری ہو رہی تھی، وہاں لگ گیا مزدوری کی، دو پیسے کمائے، اور بڑا خوشی خوشی گیا باپ کے ہاتھ پہ رکھ کے، ابا میں نے کمایا محنت. باپ نے کہا یہ تم نے نہیں کمایا، ابھی اس نے ہاتھ نہیں کیا تھا، فوراً بگڑ دیا جاتا، ابا میری محنت کی ہے، بڑا میں نے جو ہے اس میں خون پسینہ ہے. تو باپ نے کہا ہاں یہ تم نے کمایا. تو جو محنت سے کمایا ہوتا ہے مال، اس سے محبت ہوتی ہے، آدمی یوں نہیں طے کر سکتا. تو بتایا یہ محنت سے کمائے ہوئے مال، چلتی ہوئی تجارت کے پروفیشن، پسندیدہ گھر کہاں کہاں سے لا کے گھر کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اور جو ہے کچن جو ہے چیلنج ہونا چاہیے، اور پچ بنانا ہونا چاہیے، اور جو اس کی ڈیکوریشن کے پیچھے کہاں کی یورپ سے اور امریکہ سے آتے ہیں. فرمایا کہ یہ سارے اگر اللہ اس کے رسول اور جہاد سے ان کی محبت بڑھ گئی تو گویا فاسق ہیں ایسے لوگ، اور انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. علامہ اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، پڑے بھی سود ہو دیا لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتانے میں حکما لا الہ الا اللہ. تو ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ رسول اور جہاد کی محبت یہ بڑی ہی ہونی چاہیے. آیت نمبر 29، غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کا دائمی اصول بیان ہو رہا ہے. تو غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہوں گے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے، ان سے دوستی کس طرح ہو سکتی ہے، ان سے کس طرح رہنا ہے. فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور حرام نہیں ٹھہراتے انہیں جنہیں حرام سے اللہ نے اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور جو نہیں پیروی کرتے دین حق کی. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب. حتی یعطوا الجزیۃ عن ایدیہم وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور سوتے ہو کر. تو یہ اصل میں دائمی قانون ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سے جیسے مسلمان زکات دیتے ہیں یہ جزیہ دیں گے. اور لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا، کسی انسان کا اللہ کا بنایا ہوا لینڈ آف دا لا آف دا لینڈ ہوگا. اور پھر ذاتی حیثیت سے آزادی ہے، اگر مسلمان کوئی زبردستی نہیں کرنا، عیسائی بھی رہ سکتا ہے، یہودی بھی رہ سکتا ہے، لیکن زمین کا نظام کس کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. فرمایا آیت نمبر 32، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے. ویعب اللہ، اور اللہ نہیں چاہتا، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ مکمل کر دے اپنے نور کو. بلو کرے ہر کافرون، اور پاس آپ لوگوں کو کتنا ہی ناگوار ہوگا. تو یہ گویا پیشن گوئی ہے کہ اللہ کا نور غالب ہو کر رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی یہ برا کیوں نہ لگتا.
بڑا خوب جو ہے مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ نور خدا ہے فخر کی حرکت سے خطر پھوکوں سے یہ چراغ مٹائے گا بجھایا نہ جائے. تو کتنی بھی یہ منہ کی پھوکے کے ہیں یہ ان لوگوں کی چاہیں اور ان کی وہ سازشیں جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سے بن رہے ہیں لیکن سازشوں سے اسلام ملنے والا ہے. آیت نمبر 33 مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتی ہے. قرآن حکیم میں تین جگہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ملنے کا مقصد بیان ہوا ہے. ایک آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 33 ہے, سورۃ طہٰ آیت نمبر 28 ہے, سورۃ صف آیت نمبر 9 ہے. تینوں جگہ الفاظ ہے وہ الذی ارسل رسولہ, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو, بالہدا الہدا کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ, ودین الحق اور ایک سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ اسے غالب کر دے باقی تمام نظاموں پر, ولو کرہ المشرکون فاجہ بعد مشرکوں کو کتنی نہ کا بات بنا ہے. اور یہ آیت جو ہے وہ سیرت کو سمجھنے کی کلی ہے, یعنی کہ اگر یہ آیت نہیں سمجھ آئی تو بڑا آدمی کو جو ہے ویریشن نظر آتا ہے. جیسے کیا نام تھا مولٹومری والز نے دو کتابیں لکھی ہیں, محمد اعظم مدینہ, محمد اعظم مکہ, محمد اعظم مدینہ. اور بڑا کنٹراسٹ پیش کیا کہ مکہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نظر آئے, لوگ جو ہے انہیں ستا رہے ہیں اور ہر طرح کی پریشانی کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. اور یہ لیکن مدینہ جاتے ہوئے اسٹیٹمنٹ نظر آتے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور لڑے, تو بظاہر تو اس نے بڑی تاریخی باتیں لکھی ہیں لیکن پیچھے بڑا چاخرانہ چال ہے. چال یہ کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہی ہوتے ہیں. دیکھو مکے میں تو پیغمبر نظر آ رہے ہیں لیکن مدینے میں یہ تو اسٹیٹمنٹ بن گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تاکہ دین غالب ہو جائے, تو اصل مقصد یہ ہے. اسی لیے ہاتھ میں تلوار دیا ہے, اسی لیے جو ہے وہ قتال کے معاملات کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی رفع آسانی ہو گیا, اٹھا لیا گیا ان کی تاریخوں کی وجہ سے اور قتال اور جہاد کے مرائے ان کی زندگی نہیں ہے. آیت نمبر 38 اس میں ترغیب الی جہاد, جہاد کی رغبت دلائی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, کیا ہو جاتا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں, تاخلتم من اللہ, تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف, زمین ہی میں چپٹ جاتے ہو, تم سے اللہ کی راہ میں نکلا نہیں جاتا. اور ابھی تم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں, فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل, اور بس حالانکہ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا یہ سبب سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت قلیل, بہت تھوڑا ہے. تو چاہے تھوڑی سی چیز پر ہی تو مطمئن ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور نعمتوں سے غافل ہو رہے. اب جناب یہاں پر جو ہے فتح مکہ کے متعلق جو رکوع تھے وہ ختم ہوئے. اب رکوع نمبر 6 سے رکوع 16 تک 11 رکوع میں غزوہ تبوک کا بیان آ رہا ہے. آیت نمبر 41 میں ترغیب الی جہاد ہے, فرمایا ان فرو کے پاپاؤں پر سپالا, اور نکلو اللہ کی راہ میں, خواہ ہلکے ہو یا بوٹے. ہلکے سے مراد یہ کہ طبیعت بھی آمادہ ہو, مال اسباب بھی ہو, سواری بھی ہو, سوال بھی نکلے اللہ کی راہ میں جہاد کری. سپالا بوجھل سے مراد یہ کہ طبیعت آمادہ نہ ہو یا پھر سواری نہ ہو, ہاتھ تنگ ہو, لیکن فرمایا کہ خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے, سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جاؤ. جناب یہ غزوہ تبوک پر اب یہ 16 رکوع جو ہم 11 رکوع ہم پڑھیں گے, تو اصل میں غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے اور یہ کئی لحاظ سے بہت مشکل غزوہ ہے. پہلا یہ کہ اس میں مقابلہ وقت کی سپر پاور سے تھا, رومن سے, اور رومن جو ہے اس وقت اس پورے ریجن پر یا عرب کے آس پاس کام ہے, یمن ہے, ان کے آس پاس مصر ہے, اس سب پر جو ہے رومن کا غلبہ تھا اور وہ ایک بہت بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی اور ان کے پاس لاکھوں کی فوجیں ہوتی تھی. اور اسی طرح جو ہے فاصلہ بڑا دشوار گزار تھا, یہ پورا صحرا ہے اور مدینہ سے لے کر تبوک تک کا رستہ بہت ہی خطرناک ڈیزرٹ سے گزر کے جاتا تھا. پھر سفر بہت طویل تھا, 700 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا. 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے مدینہ سے تبوک پہنچنے, تو 15 دن جانے کے, 15 دن واپسی کے, 20 دن وہاں آپ نے قیام فرمایا, تو 50 دن کا یہ آپ کا پورا ٹور تھا. پھر شدید موسم تھا, سخت گرمی کی نہایت, اور پھر اسباب کی قلت اتنی کم سواریاں تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 18 صحابہ باری باری سفر کرتے, ایک اونٹ پر 18, اور پھر قحط کا موقع تھا, کھانے پینے کو چیزیں نہیں تھی, تو 24 گھنٹے کا راشن 2 صحابہ کا کیا ہوتا تھا, 1 کھجور, تو ایک صحابی تھوڑی دیر منہ میں چوستا تھا, پھر وہ اپنے منہ سے نکال کے دوسرے صحابی کو دے دیتا اور وہ اسے چوستا تھا, تو 1 کھجور 24 گھنٹے کا راشن. تو یہ شدید معاملات میں سے اتنی بڑی قوت سے مقابلہ تھا, تو اس لیے منافقین کا نفاق جو ہے کھل کے سامنے آیا, اور انہوں نے پہلے سے ہیلے بہانے کر کے جو ہے معذرتیں کرنی شروع کر دی کہ ہم نہیں جائیں گے سمجھ, اور فلانا ہمیں جو ہے یہ نسبت ہے اور معذرت مانگ رہے اور یہ, اور بہت ساروں نے تو معذرت ہی نہیں کی, وہ بیٹھے رہے, انہوں نے کہا یہ تو خودکشی پہ جا رہے, یہ بچ کر آئیں گے نہیں, تو معذرت کی ضرورت نہیں. البتہ اس میں چند مختلف مسلمان بھی تھے جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, ہم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور پھر اس واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے والوں میں سے ایک ایک کو بلایا, ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے, اور منافقین آ کے جھوٹے بہانے کر دیتے تھے, جب ان کی باری آئی تو ان سے جھوٹ نہیں بولا گیا, انہوں نے کہا کہ میں بھی بہانا کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں, اور میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکتا, تو آپ نے کہا یہ ہے بندہ جس نے اس بات کہی, اور پھر کہا کہ اب تم سے جو ہے اور کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, اور اس طرح 50 دن کی صحابہ کرام کو سزا دی گئی, ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول فرمائی, اس کا ذکر سورت میں آ رہا ہے, اسی لیے سورت کا نام کیا ہے سورت توبہ. یہ جو ہے مختصر سے حالات ہیں. تبوک پر جانا کیوں ہوا, کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک احسان فرمائے تھے, ایک خط جو ہے والی غسان کی طرف بھی آپ نے بھیجا تھا, اس کا نام شہزیل بن عمد تھا, اس سے آپ کے قاتل جو کہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کر دیا, قتل کر دیا, تو قاصد کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہوتا ہے, تو آپ نے اس کے بدلے کے لیے جو ہے 3000 صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا, موتا کے مقام پر جو ہے یہ شرجیل سے مقابلہ ہوا, اور ہرکل جو رومن اس وقت جو ہے امپیر تھا جنرل تھا اس نے بھی مدد دی, اور 2 لاکھ کی فوج سے 3000 کا مقابلہ ہوا, اور وہ 12 دن کی جنگ کے بعد یا 3 دنوں کی جنگ کے بعد وہ بچا کے واپس گیا ہے, لیکن پھر یہ جلاتا ہے جنگ موتا, لیکن پھر فتح مکہ کے بعد آپ کو پھر اطلاع آنا شروع ہو گئی کہ ہرکل جو ہے فوجی جمع کر رہا ہے اور وہ مدینہ میں چڑھائی کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے پہلے سے جو ہے وہ نفیر عام کیا, پہلا موقع ہے کہ نفیر عام کی یعنی اعلان تھا کہ سب لوگ آئیں اور جنگ میں حصہ لیں, اور عام چندے کا بھی اعلان پہلی دفعہ کیا گیا کہ جو کچھ جو دے سکتا ہے وہ لے آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے آئے تھے, گھر کا آدھا سامان, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے آئے تھے, سارا سامان سارا گھر جو ہے اٹھا لائے تھے, تو یہی موقع تھا تبوک کا. اور پھر ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا 15 دن لگے تبوک پہنچے, تقریباً 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ, اور جو قربانیاں دے کے وہاں گئے 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا, ہر پل کیونکہ جو ہے ہر پل جو ہے وہ اہل کتاب میں سے تھا اور عالم بھی تھا بہت بڑا, اور اسے امید نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے, جب اسے اطلاع ہوئی کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ مقابلے تک آئے نہیں, 20 دن آپ نے تبوک میں قیام کیا, آس پاس جو لوگ آباد تھے اور جو قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کی, اور پھر واپس آ گئے, اس طرح پورے عرب پر جو ہے مسلمانوں کی جان بیٹھ گئی, رومن کا جو انفلوئنس تھا وہ ختم ہو گیا, اور گویا یہ بین الاقوامی غلطی کا ایک آغاز تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں, البتہ اس میں کیونکہ شدید حالات سے منافقین نہیں گئے, اس لیے آپ دیکھیں گے پوری صورت میں منافقین کے لیے بڑی سخت آیا, پھر واپسی کے سفر کے دوران منافقین نے کوشش کی, صحابہ کرام کر کر تھک گئے تھے 15 دن کا سفر واپسی کا, تو انہوں نے ایک موقع دیکھ کر کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں, باہر کر کے گرا دیں, دھاتے کٹ کے انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا کر جو ہے ٹی وی کے اونٹ دوڑاتے ہوئے کوشش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنا تھے, 1-2 صحابہ آپ کے ساتھ تھے, تو کوشش کی کہ آپ کو شہید کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت فرمائی, اور پھر آپ نے ان کے نام بھی جو ہے وہ صحابہ کو بتا دیے, لیکن وہ جو ہے راز میں رکھے گئے کہ سب کا نام ہے, باقی پر پھر آپ نے مسجد نبی میں ایک ایک مناسب کا نام لیا اور کہا کہ نکل جاؤ ہماری مسجد, تو یہ بڑے سخت حالات ہیں اس کے بعد جو آئے منافقین کے اوپر, تو آپ دیکھیں گے شدید آیات آئیں گی منافقین سے متعلق. نفیر عام کے وقت رخصت مانگنے والا مومن نہیں ہے, یہ بیان ہو رہا ہے, انما یستعجلونک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, یقیناً رخصت تو وہی باندھتے ہیں مانگتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، برتابت قلوب ہوں بلکہ چکر پڑے ہوئے ان کے دل قوم کی رائے دیں یا تردد، اور وہ اپنے شک میں جو ہے وہ تردد میں بڑھتے جا رہے ہیں. آج نمبر 49 میں فرمایا کہ منافقین کے بہانوں سے جو ہے معاملہ نہیں چلے گا، اور جو طرح طرح کے بہانے یہ لوگ کرے تو انہیں ایک مثال یہاں پر ہے. جس دن قید اس منافق کا نام تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے کیونکہ آپ جا رہے ہیں رومن لوگ، اور رومن خواتین بہت خوبصورت ہوتی، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں ان کے وطن میں آ کر جو ہے کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں، اس لیے مجھے فتنے میں نہ ڈالا. تو یہاں اس کی یہ سوال نقل ہو رہا ہے. فرمایا اس یقول المنافق، جبکہ کہیں گے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ہیں بیماری، بیماری سے جان اور مال کی جے جا موت، غدر اولائے دینوں، کہ جنہوں نے جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا اپنے دین کو، توکل اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، اور بے شک جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو وہ اللہ زبردست ہے سوال حکمت والا. جی ہاں یہ آیت غلط ہے، اس لیے میں دیکھا اس میں وہ بات ہی نہیں ہے جو کہیں گے، میں اپنے مطلب سے پڑھ رہا ہوں. اب یہ اللہ نے کیوں بن میں بن رہا ہے پورا صبح میں بنا رہا ہوتا ہوں تو یہ مسٹیک جا رہی ہے. تو اصل آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے اِذْن لِي وَلَا تَفْتِنِي، کہ مجھے اجازت دیجیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اللہ تم فتنہ بھی سفاتو، اللہ تعالیٰ فرمائے فتنے میں تو یہ آ گیا، یعنی اس نے دین کی جگہ جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دی، یہی تو فتنے آزمائش یہ تھی کہ یہ کیا کہتا ہے، اور اس نے دنیا کو ترجیح دی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم آج تک کیے ہوئے کافروں. یہ اصل میں آئے تھی شوگر کوٹڈ، جیسے دوائی دی جاتی ہے کڑوی دوا کو شوگر کوٹ کیا جاتا ہے، تو اس نے بھی اپنے بہانے کو جو ہے سنوا کوٹ کر دیا، لیکن بہانہ بہانہ ہوتا ہے. آج تو میں خوشی میں منافقین کا خود سے باطنین کا ذکر ہے. ولو ترا، جی یہ بھی نہیں، اس کے الفاظ ہے ان تجب کا حسن تم تتو، اگر پہنچی آپ کو کوئی بھلائی تو انہیں برا لگتا ہے. وہ ان مسجد کا مصیبت ہوئی یا بولو، اور اگر پہنچی آپ کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا. وہ یہ سمجھتا ہوں وہ ہوں کر ہوں، اور وہ لوٹ کے سامنے سے وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو منافقین کا اصل کردار کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے خوش ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس سے غمگین ہوتے ہیں. منافقین کو جواب دیا جا رہا ہے اس نمبر 62، یہ صحیح ہے. قل هل تربصون بنا الا احزن حسن، یہی کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے بارے میں منتظر نہیں ہو مگر دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کے، یعنی دو بھلائیاں کیا ہو سکتی ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے اللہ کے رستے میں اس سے بڑا کیا مقام ہوگا، یا ہم کامیاب ہوں گے تم بھی سے جو ہے ہمیں مانوں کے غازی بن کر آئیں. تو دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک ہی ہمیں پہنچ سکتی ہے. فرمایا ونحن نتربص بكم، اور ہم بھی منتظر ہیں تمہاری، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ، کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ عذاب دے اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں تم پر عذاب ہے. فتربصوا انا معكم متربصون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ منتظر. تو منافقین پر پہلی پابندی آ رہی ہے کہ ان کا انفاق قبول نہیں کیا جائے. فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے خواہ تم خوشی خوشی اللہ کے راہ میں خرچ کرو یا مارے باندھے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقون، بے شک تم ہو نافرمان قوم. اب یہ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے راہ میں نہ جان لگانی ہے نہ مال، تو ان کا پہلی پابندی یہ لگا دی کہ اب خوشی خوشی بھی اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہو گے تو تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. منافقین کی ایمانی کیفیت کا ذکر آ رہا ہے. وما منعهم ان تقبل منهم، یہ صحیح ہے. میں بھی تھوڑا سا ہوں. اچھا جی. بابا منع ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں منع کیا انہیں کہ ان سے قبول کیا جائے ان کے جو ہے ان بات کو, اللہ انہم کفروا باللہ و برسول, مگر اس بات نہیں کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اس کے رسول کا, ولا یعطون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ, اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر کٹمٹاتے ہوئے, ولا ینفقون الا وهم کارہون, اور وہ اللہ کے نام خرچ نہیں کرتے مگر جو ہے نظر جلدی, یعنی دل آوارہ نہیں ہوتا, خوشی خوشی نہیں کرتے. تو فرمایا کہ جب یہ حالت ہے تو پھر تم پر تم سے کوئی چیز قبول نہیں ہے. منافقین کے مال اور اولاد جو ہے عذاب کا ذریعہ ہے. فرمایا فلا تو عجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں ولا اولاد ہوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو متاثر نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ لیعذبہم بها, بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ عذاب دے انہیں ان کے ذریعے, یعنی ان کی یہ مال اور یہ اولاد ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے. پھر حیات دنیا, دنیا کی زندگی میں بدل حفا ہم خطوں ہوں کافر ہو, اور ان کی جانے اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہو. یہ مال اور اولاد کی مزید مصیبت رہے گی. آیت نمبر 16 میں مسائل زکات کا بیان, زکات کہاں کہاں خرچ کی جائے گی. تو رائے ان نمبر صدقات الفقراء, یہ جو صدقات ہیں صدقات یعنی زکات کا جو پیسہ ہے یہ فقراء کے لیے. بل مساکین, مساکین ایسے جب کو کہتے ہیں جو محنت مزدوری تو کرتا ہے لیکن اپنے ضرورت مند بھر مال جو ہے وہ ان کی ضرورت سے چلتی رہتی. اسی طرح والعاملین علیہا, یہ زکات کی رقم وصول کرنے پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی چلی جائیں. والمؤلفات القلوب, والمؤلفات القلوب اور دلوں کی تاریخ دشمنوں کو جو ہے ان کے لیے اسلام کے لیے نرم گوٹا پیدا کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. وقت جفاف اور گردنوں کے کھلانے میں غلام آزاد کرنے. والغارمین اور جو ہے وہ جس پر قرض آ گیا بہت زیادہ اس کا قرض بھی نکال سے ادا کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں, اب یہاں اکثر مفسرین کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے مجاہدین ہے یا معلمین مبلغین ہے یا طلباء ہے, جو دین کا یہ معاملہ سیکھے. فرمایا ہم اپنے سبیل اور مسافروں کا فریضہ لینا تھا جس پر جو اللہ کی طرف ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت کا. اس طرح یہ آج جو ہے مسائل زکات جہاں بیان ہے جہاں زکات کی رقم لگنی چاہیے, ان کے علاوہ کسی اور مد میں جو ہے وہ زکات نہیں ادا ہو سکتی. منافقین کی صفات آئی ہے نمبر 67 میں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یامرون بالمنکر, یہ حکم کرتے برائی کا. وینہون عن المعروف, اور روکتے بھلائی سے. ویقبضون ایدیہم, اور جھیت کر رکھتے اپنے ہاتھوں کو. کیا مراد ہے؟ کنجوسی کرتے ہیں, خرچ نہیں کرتے اللہ کے نام. نہ تو اللہ پر نبیہم, انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اس اللہ نے انہیں بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, اور یہ منافق بھی اصل میں نافرمان. منافقین کا انجام کیا ہوگا؟ اس نمبر 68 میں بعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار, وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں سے منافق عورتوں سے اور کافروں سے. نارا جہنم خالدین فیہا, جہنم کی آگ کا جس میں وہ ہمیشہ نہیں کہیں گے. یہ حسبہم, یہی کافی ہے ان کے لیے. ولعنہم اللہ, اور لعنت ہوگی ان پر اللہ کی. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے ہوگا ہمیشہ رہنے والا عذاب. مومنین کی صفات آئی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ. یامرون بالمعروف, وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور برائی سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی ہے جن پر رحم فرمائے گا اللہ. ان اللہ عزیز حکیم, جیسے کہ اللہ زبردست ہے ہمارے اس میں پانا. مومنین کا انجام کیا ہوگا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, وعدہ کیا اللہ نے مومن مرد و مومن خواتین سے ایسی جنتوں کا جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا, ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ومساجد طیبۃ فی جنات عدن, اور نہایت پاکیزہ مکان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا میں سے جو سب سے بڑھ کر ہے, سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرتا ہے. وعدہ خلافی اور جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ نفاق ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے ان آیات میں ہماری بھی تصویر ہے. اور اصل میں یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تعبیریں خاص کریں گے تو سالسہ بن حاطب یہ ایک شخص تھا مدینے میں رہنے والا، اس نے دعا کروائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سنبھال لے، پھر وہ میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں مانا آپ سے دعا کی اور اتنا مال بھر گیا، اتنے مال مویشی ہو گئے کہ مدینے سے باہر جا کر جو رہا ہے، لیکن پھر کنجوسی کی اس نے اور جو ہے زکات بھی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو بھیجا عاملین نے زکات کو انہیں اس سے منع کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے پھر اس سے زکات ہی نہیں دی۔ اور آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انتقال ہوا۔ اصل میں جب مال بڑھتا ہے تو آدمی میں غیر و حیرت آ جاتی ہے، اب اگر ایک کروڑ روپیہ ہوگا تو کتنی ہی زکات نکلے گی، ڈھائی لاکھ تو آدمی سوچتا ہے تو بہت بڑی رقم ہے، دس کروڑ ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا پھر اللہ کی راہ میں نکالنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَذَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر اس نے مجھے اپنے فضل میں سے دیا تو میں لازمن صدقہ کروں گا، وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں لازمن ہو جاؤں گا نیک لوگوں میں سے۔ فلما آتاهم من فضله، تو جب اسے عطا فرمایا اللہ نے اپنے فضل میں سے، بخلوا بھی تو اس نے بخل کیا اسے، وتولوا اور وہ روح بیدانی کی، وهم معرضون اور وہ تھائی اعراض کرنے والے، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، پھر ڈال دیا گیا اس کے دل میں نفاق، الى يوم يلقونه بما اخلف الله، یعنی قیامت تک کے لیے جب وہ جو ہے ملاقات کرے گا اللہ سے، ما وعده بما كانوا يكذبون، اور جس نے وعدہ کیا، یہ سبب کیا تھا نفاق ڈالنے کا، کہ جس نے وعدہ کیا تھا اس کے اس نے خلاف کیا۔ نفاق کی ہلاکت کے جی آ رہی آیت نمبر 18 میں فرمایا رسول کی استغفار بھی ان کے لیے قبول نہیں کی گئی، فرمایا استغفر لهم اولاد استغفر لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے جو استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لهم سبعین مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں لن یغفر اللہ لهم، تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے۔ تو کتنی بڑی جو ہے ہلاکت کے لیے ہے کہ رسول کی استغفار بھی منافقین کے اندر قبول نہیں۔ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ چیز کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، منافقین پر مزید پابندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال پر نہیں نکل سکتے۔ فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ ان میں سے کسی گروہ پر، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ آپ سے اجازت چاہیں نکلنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے جہاد تک کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز جو ہے لڑ نہیں سکتے میرے ساتھ جو ہے وہ دشمن ہو، انکم رضیتم بالعقود اول مرہ، وجہ کیا ہے کہ بے شک تم راضی رہے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، فخذوا ما الخالدین، مطلب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں، اور پیچھے کون رہتا ہے، عورتیں رہتی ہیں، معذور افراد رہ جاتے ہیں، بہت بوڑھے رہ جاتے ہیں، تو کہا بیٹھے رہو، پہلے جہاد میں نہیں نکلے تو اب تم کبھی اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کر سکتے۔ اور یہ تاریخ نے ثابت بھی کیا، غزوہ تبوک جو ہے آخری غزوہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ ہمیشہ اس میں محروم ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نکلتے گیا تھا، نفاق کی ہلاکت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھا اور اسی طرح ان میں سے کسی بھی قبر پر کھڑے بھی نہ ہو۔ فرمایا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، اب مت نماز پڑھائی ان میں سے کسی ایک کی بھی جو مر جائے کبھی بھی، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوئے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، فماتوا وهم فاسقون، اس حال میں مرے کہ یہ نافرمان تھے۔ تو جناب یہاں تک ہم رکتے ہیں، ایک آیت اور پڑھنے، حکمت زکات، اور یہ زکات کی فرضیت میں سے بھی ہے، فرمایا خود میں نموالہم صدقہ، بس آپ لے لیجیے وصول کیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکات، تو طاہرہم وتزکیہم بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کے لیے غیر تزکیے کا سبب بنے، وصل بھی علیہم، اور ان پر جو ہے وہ ان کے لیے دعا کیجیے بے شک آپ کی یہ دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہے, واللہ سمیع و علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. بس نا ان شاء اللہ جزاکم اللہ احسن الجزا. معذرت خواہوں ایک دو آیتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں تھی. اپنے لوگوں کا بھی خاصہ ورثہ اللہ عظیم الگ مدد آئے گی.